السلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
میرے مرشد، میرے شیخ عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت نے فرمایا کہ علم زندہ رہتا ہے تکرار سے. یعنی ایک تو یہ کہ علمی مذاکرہ کرتا رہے، دین کا ایک مسئلہ سیکھا تو اس کو آپس میں اس کا تذکرہ کرنے سے وہ علم زندہ رہتا ہے. لہذا انسان بعض مرتبہ اس کو بھول جاتا ہے، لیکن اگر وہ تذکرہ کرتا رہے اپنے، جیسے کوئی بات دین کی سیکھی تو گھر گئے اپنی بیوی کو سکھا دی کہ دیکھو آج مولوی صاحب نے یہ بتایا، کسی عالم سے کوئی بات سنی وہ جا کے تذکرہ اپنے دوستوں میں اپنے بھائیوں میں، تو اس سے علم زندہ رہتا ہے. اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر انسان علمی مذاکرہ نہ کرے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بھول بھی جاتا ہے، پھر بعد میں اسے ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے کیا سنا تھا. تو اس لیے فرمایا کہ علم زندہ رہتا ہے تکرار سے. لیکن اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ علم بغیر صحبت علماء کے نہیں آتا، علم بغیر صحبت علماء کے نہیں آتا. اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے، دیکھیے ہمارے ہاں میڈیکل، انجینئرنگ، کمپیوٹر اور جتنے شعبے ہیں سب کی کتابیں آج کل موجود ہیں، اور اگر کتابیں نہ ہو تو انٹرنیٹ پر دنیا جہاں کا مٹیریل اور مواد موجود ہے. لیکن کوئی آدمی کتاب پڑھ کر ڈاکٹر نہیں بن سکتا، کوئی آدمی صرف کتاب پڑھ کر انجینئر یا کمپیوٹر انجینئر، دنیا کا کوئی شعبہ ہے وہ صرف کتاب پڑھ کر نہیں بن سکتا جب تک اس فن کے ماہر سے وہ کتاب نہ پڑھے. قرآن پاک موجود ہے، نورانی قاعدہ موجود ہے، بغیر استاد کے نورانی قاعدہ نہیں پڑھ سکتا. یہاں تک کہ اس کے اندر ایک چیز اور بھی فرمائی میرے مرشد، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر اتباع بھی ضروری ہے، بغیر اتباع کے بھی کوئی آدمی علم اور دین نہیں سیکھ سکتا. جیسے ایک صاحب آئے نورانی قاعدہ استاد جی کے پاس پڑھنے کے لیے، قائد صاحب کے پاس آئے کہ جی مجھے نورانی قاعدہ پڑھا دیں. استاد جی نے پڑھایا، پڑھو الف. اس نے کہا الف. کہا پڑھو با. اس نے کہا با. استاد جی ایک بات پوچھنی ہے. ہاں پوچھو بیٹا. کہ استاد جی الف کھڑا کیوں ہے اور با لیٹا کیوں ہے؟ تو استاد جی نورانی قاعدہ بند کر کے کہیں گے، لے بیٹا جا سبزی منڈی، چلے جا، تیری قسمت میں سبزی منڈی ہے. کیوں؟ اگر تو نے ابتدا کی وہ چیز اگر پوچھنا شروع کیا کہ یہ ایسا کیوں اور ویسا کیوں، نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ اس کی قسمت میں سبزی منڈی اور ٹھیلا ہے، اس کی قسمت میں یہ نہیں ہے کہ یہ قرآن پاک پڑھ جائے یا علم سیکھ سکے. کیوں؟ ابتدا میں کسی چیز کی بنیاد پڑتے وقت اتباع کے بغیر کام نہیں چلتا. سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ بات کو ماننا ہو، اگر پوچھنا شروع کیا تو آگے نہیں بڑھ سکے گا. علم کے لیے ضروری ہے صحبت علماء. کتاب پڑھ کر علم، یاد رکھیے میرے پیارے دوستو، نہیں آ سکتا. نماز کی کتابیں موجود ہیں، نماز کی کتابیں موجود ہیں. نماز کی 51 سنت نور الاضاء، یہ فقہ کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر 51 سنتیں لکھی ہوئی ہیں. کوئی آدمی وہ کتاب پڑھ کے 51 سنتوں پر عمل کر کے دکھا دے. حالانکہ کتاب موجود، ہم پڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کتاب میں کچھ ہوتا ہے اور ہم کر کچھ رہے ہوتے ہیں. اس لیے صحبت چاہیے علماء کی. تو میرے پیارے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ علم زندہ رہتا ہے تکرار سے، اور عشق زندہ رہتا ہے صحبت ابرار سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق یہ زندہ رہتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کریں، ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ دن ہم عبادت کا ذوق اور شوق ہوتا ہے، کچھ دن جماعت کی نمازوں کا ذوق اور شوق ہوتا ہے، کچھ دن گناہ سے بچنے کی فکر اور کوشش کرتے ہیں، کچھ دن ہوتا ہے اپنے غصے پر قابو کرتے ہیں، لیکن تھوڑے دن ہوتا ہے پھر پتہ چلا وہی کام شروع ہو گیا. ایک صاحب میری مسجد میں بندے سے تعلق ہے، تو جمعہ پڑھنے کا معمول فقیر کے پیچھے، تو کہنے لگے کہ جمعہ پڑھ کر جاتا ہوں، دو تین دن گاڑی ٹھیک چلتی ہے، نہ بیوی کی پٹائی کرتا ہوں، نہ اس سے لڑائی کرتا ہوں، عورتیں سامنے آ جاتی ہیں نظر نیچی کر لیتا ہوں، جماعت سے نماز، یہاں تک کہ فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھتا ہوں، اور شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے. لیکن دو تین دن کے بعد پھر دوبارہ بیوی پہ غصہ، اب جماعت کی نمازیں چھوٹنا شروع ہوئی، اب اس کے بعد غصے کی اور بد نظری کا تقاضا، گناہ کے تقاضے، یہاں تک کہ اس میں ملوث بھی ہو جاتا ہوں. میں نے کہا بھائی دیکھو، موبائل کا زمانہ ہے، موبائل ہے، بیٹری چارج کرتے ہیں، اور اس کے بعد ظاہر بات ہے اس کو استعمال بھی کرتے ہیں، تو وہ بیٹری کی، موبائل کی بیٹری کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، لو ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو کیا کرتے ہیں اس کو دوبارہ چارج کرتے ہیں. بلکہ یہاں تک کہ اگر کوئی سفر پہ ہو، وہ ہمارے ایک دوست نے سنا ہے، کہنے لگے کہ ایک زمانہ تھا کہ مہمان آتا تھا، پوچھتا تھا کیا حال ہے جناب، خیریت سے؟ کہا جی ابا جان بھی خیریت سے، جی ہاں فلاں بھی جی خیریت سے. کہا اب زمانہ یہ آ گیا کہ آدمی آتا ہے، ہاں بھائی السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ جس کا جی پتلی پن والا چارجر ہوگا آپ کے پاس؟ تو دیکھیے اپنے موبائل کی فکر ایسی ہے کہ اگر بس میں سفر کر رہا ہے، کسی ہوٹل پہ رکا، تو وہاں جا کر سب سے پہلے اپنے چارجر یا تو جیب میں رکھے گا، یا اس سے جا کر پوچھے گا بھائی آپ کے پاس سیمسنگ کا چارجر ہوگا، بھائی آپ کے پاس پتلی پن والا چارجر ہوگا، جناب آپ کے پاس موٹی پن والا چارجر ہوگا. کتنی فکر ہے موبائل کی. تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا بھائی جس طرح سے ہم اپنے موبائل کو چارج کرنے کے لیے کتنی فکر کرتے ہیں، اسی طرح سے اپنی ایمان کی بیٹری کو، اپنی روحانی بیٹری کو ان اللہ والوں کی صحبت سے چارج کرنے کی ضرورت ہے. صحبت میں انسان رہتا ہے تو اس کے اندر ایک ایمانی قوت پیدا ہوتی ہے، بیٹری چارج ہوتی ہے. اور یہ بیٹری کہاں کام آتی ہے؟ اب سڑک پر نکلے، کوئی حسین لڑکی سامنے آ گئی، کوئی عورت سامنے آ گئی، پڑوسن سامنے آ گئی، اب وہ اگر ضرورت کی بات کرنے ہے تو نظر نیچی کر کے بات کرے گا. ایسا نہیں کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا ہے اور پوچھے پاپی جان کی حال ہے تاڈا، تسی تے بڑے کمزور ہو گئے ہو جی، رمضان شریف دے روزے رکھے نے، تسی تے کمزور ہو گئے. اب اس کو سر سے پاؤں تک دیکھ بھی رہے ہیں، اللہ کی لعنت بھی خرید رہے ہیں، اور نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ گناہ میں مبتلا ہو کر عبادت کرنے کے باوجود اللہ تعالی کی عنایت و مہربانیاں اور قرب سے ہم محروم ہیں. اس لیے فرمایا عشق زندہ رہتا ہے صحبت ابرار سے. اس لیے یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی کا کوئی شیخ اور مرشد نہیں ہے، تو سب سے پہلے فکر یہ کرے کہ اپنے سر پر کسی بڑے کو رکھے، بغیر اللہ والوں کی صحبت کے میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستوں، بغیر کسی اللہ والے کی صحبت کے اللہ تعالی کی محبت اور تعلق ملتا نہیں ہے. یہ تجربے کی چیز ہے. عبادت سے، عبادت کا ذوق و شوق تو کتنا ہے، لیکن ترک معصیت یعنی گناہ کا چھوڑنا، یہ عادت اللہ یہی ہے کہ بغیر اللہ والوں کی صحبت کی چیز ملتی. تو اس لیے کسی کو اپنے پر بڑا رکھے، یہاں تک کہ اگر شیخ کا انتقال ہو جائے، شیخ ہو متبع شریعت اور متبع سنت، اور کسی اللہ والے کے ساتھ ہو رہا ہو، اس کا اگر کسی کا شیخ کا انتقال ہو جائے، تو میرے مرشد فرماتے کہ دیکھو اگر عورت کا شوہر مر گیا، وہ بیوہ ہو گئی، اب اس کا روٹی کپڑا مکان شوہر کے ذمہ ہوتا ہے، عورت کا روٹی کپڑا مکان شوہر کے ذمہ ہے. اب اگر وہ شوہر کا انتقال، اب روٹی کپڑا مکان بند ہو گیا، کیا کرنا ہے؟ اگر اس کو روٹی کپڑا مکان جاری کروانا ہے تو دوسرا شوہر کے، شادی کرے تب اس کا روٹی کپڑا مکان دوبارہ جاری ہو جائے گا. اسی طرح سے اللہ والوں کی صحبت سے روحانی روٹی کپڑا مکان ملتا ہے. جب شیخ کا انتقال ہو جائے، فوراً دوسرا، تین دن فرمایا میرے مرشد نے، فرمایا تین دن رو پیٹ لو، اپنے شیخ کا، مرشد کا غم منا لو، چوتھے دن بستر اٹھا کر شیخ کی تلاش میں نکل پڑو، اور بغیر اللہ والوں کے مت جیو. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ علم زندہ رہتا ہے تکرار سے، عشق زندہ رہتا ہے صحبت ابرار سے. میرے پیارے مرشد میرے شیخ نے ایک بات فرمائی، فرمایا کہ دیکھو انسان سے نماز میں کوئی غلطی ہوتی ہے، اگر واجب چھوٹ جائے نماز کے واجبات، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ نماز کے فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات، اور کن چیزوں سے نماز مکروہ ہوتی ہے، کن چیزوں سے نماز ٹوٹتی ہے، ان کا علم سیکھنا بھی ضروری ہے، اس کا اہتمام کریں. ہمیں معلوم تو ہو کس چیز سے نماز ٹوٹتی ہے. یعنی کتنی عجیب بات ہے یہ جو ہم حرکت کرتے ہیں، یہ عمل کثیر بن گیا، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن ہمارا اہتمام نہیں، فکر نہیں. اب مکروہات میں سے کیا ہے؟ اس کو دیکھا، نماز میں ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، کپڑے اپنے درست کر رہے ہیں، اور آستین موڑ کر نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے. تو مکروہات نماز معلوم، کبھی ایسے کروٹ لے رہے ہیں، کبھی یوں کھڑے ہوتے ہیں، ہلنا جلنا، یہ نماز کے مکروہات میں سے. اسی طرح سے امام کے لیے تو گنجائش ہے کہ اگر اس کے گلے کو کھنکھارنے کی ضرورت پڑے تو وہ گلے کو کھنکھار سکتا ہے، کیونکہ اس کو تلاوت کرنی ہے، قرات کرنی ہے، اس کے لیے گنجائش ہے. لیکن جو آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے یا امام کے نیچے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو گلے کے کھنکھارنے کی اجازت نہیں ہے، یہ مفسد صلات ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے اس سے. اب نماز پڑھا اب وہ جو مرغی کی بوٹی کھا گیا ہے وہ گلے میں اٹکی ہوئی ہے، اسی کو اتار رہے نماز میں، تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. اس لیے اس کا اہتمام کرے کہ نماز کے اندر اس کی گلے کو کھنکانے کی ضرورت کیا ہے. ایک آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، اس نے قرات نہیں کرنی، اس نے زور سے کوئی تکبیرات نہیں کہنی، تو اس کے لیے کیا ہے؟ لہذا اس کا اہتمام کرے کہ کیا کھنکھارنے پر قابو رکھے. اور مستحبات نماز ایسے ہیں کہ جیسے انسان صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے، اچھے شادی میں جاتا ہے یا کسی دعوت میں جاتا ہے تو کیا کرتا ہے، جس کپڑوں میں جائے گا اسی کپڑوں میں اس کو کھانا ملے گا کہ نہیں ملے گا. لیکن کہتے ہیں جناب ذرا اچھے کپڑے پہن کر جانا چاہیے جی. تو میرے پیارے دوستو، نماز کے مستحبات بھی ایسے ہیں کہ اس کے سے نماز کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے اور نماز کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے. جیسے کھڑا ہو تو نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو، رکو میں نگاہ پاؤں کے انگوٹھے کے اوپر ہو، سجدے میں نگاہ اپنی ناک پر ہو، اور جب بیٹھے گود تو اپنی نگاہ گود میں ہو. یہ مستحبات نماز ہیں، اور بھی ہیں، یعنی ایک مختصر سا تعارف پیش کر رہا ہوں. اسی سنت کی، نماز کی سنتیں وہ ہیں کہ اگر نماز کی سنت چھوٹ جائے نماز ہو جائے گی، لیکن ایسی نماز ہوگی جیسے دعوت ہو اور دعوت میں مرغی نہ ہو، گوشت نہ ہو. اگر کوئی دال سبزی کھلائے دعوت میں تو دعوت کہلائے گی کہ نہیں کہلائے گی؟ لیکن ہم کہتے ہیں لو جی یہ بھی کوئی دعوت ہے بھائی، کھانا ہی ہے، لیکن ہم اس کو دعوت نہیں مانتے. آم ہو اور میٹھا نہ ہو، آپ اسے آم مانیں گے؟ آپ آم لے کر آئے، کہ آم لائے، وہ کاٹا تو میٹھا نہیں، کہتے یہ تو آم ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ آم ہے، لیکن ہمیں کہتے جی یہ آم ہی نہیں ہے. تو میرے پیارے دوستو، سنتوں کے بغیر نماز ایسی ہے، سنتوں کے بغیر نماز ایسی، نماز تو ہو جائے گی لیکن اس کے اندر کمال نہیں پیدا ہوگا. اس لیے نماز کی سنتوں کا اہتمام ہو. جیسے کھڑے ہو تو دونوں پاؤں بالکل سیدھے رکھیں قبلے کی طرف، اور جب ہاتھ اٹھائے کان کی لو تک تو ہتھیلی کا رخ قبلے کی طرف ہو، نگاہ سجدے کی جگہ پر، اور ہاتھ باندھے تو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کو الٹے ہاتھ کی ہتھیلی کے پشت پر رکھے، تین انگلیاں سامنے اور چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے ہلکا بنا لے، اور ناف کے نیچے ہاتھ، تحت السرہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تحت السرہ، ناف کے نیچے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھتے تھے. تو اس لیے یہ نماز کی سنت. اس طرح مکمل اور سنتیں سیکھے، سیکھنے کی چیز ہے یہ نماز کی سنتیں. اور نماز کے واجبات وہ ہیں کہ اگر نماز کا واجب چھوٹ گیا تو آخر میں سجدہ صاف کرنا پڑے گا. اور نماز کے فرائض وہ ہیں، واجبات بتاتا ہوں، نماز کے فرائض وہ ہیں، اگر فرض چھوٹ گیا تو نماز ہی نہیں ہوگی. اور واجب وہ ہے جو اگر چھوٹ گیا سجدہ صاف کر لیا نماز ہو جائے گی. جیسے سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت کا ملانا واجب ہے، صحیح ہے نا جناب؟ اگر ایک آدمی ہے سورہ فاتحہ پڑھی رکو میں چلے گیا، اب بعد میں خیال آیا ارے میں نے تو سورت ملائی نہیں، بہرحال نماز پڑھ لی، آخر میں سجدہ صاف کر لیا، اس کی نماز ہو جائے گی. اسی طرح سے وتر کی نماز میں اگر دعا قنوت پڑھنا بھول گیا، رکو میں چلا گیا، نماز مکمل کر لی، نماز آگے بڑھ گیا، آخر میں سجدہ صاف کرے، اس کی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ نماز کی واجبات. اس طرح اور بھی واجبات، ترتیب سے نماز پڑھنا، جیسے ایک آدمی نے ایک رکعت کے اندر ایک سجدہ کیا، کھڑا ہو گیا، اب دو سجدے فرض ہیں، اب کیا کرے، اگلی رکعت میں تین سجدے کر لے تو سجدے پورے ہو گئے، لیکن چونکہ جس وقت سجدہ کرنا چاہیے تھا اس وقت سجدہ نہیں کیا اور ترتیب سے ہٹا دیا، لہٰذا اب اگر سجدہ صاحب کر لے گا اس کی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا جناب، یہ مسئلہ درست ہے کہ نہیں؟ تو یہ نماز کے واجبات ہیں اور فرائض ہیں، جیسے کھڑے ہونا قیام فرض ہے، اس لیے بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی. جیسے جہاز میں جا رہے ہیں، جیسے ٹرین میں جا رہے ہیں، کیونکہ ٹرین میں جا رہے ہیں اتنا قبلے کی خبر، بس سیٹ پر بیٹھے بیٹھے نماز شروع کر دی، بس میں جا رہے ہیں بیٹھے بیٹھے نماز شروع کر دی، یاد رکھیے گا یہ عذر نہیں ہے. یہاں تک کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ٹرین میں جا رہا ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھے، اور اگر جھٹکا لیتی ہے ٹرین، ہاتھ سے پکڑ لے، ایک ہاتھ سے پکڑ لے لیکن بیٹھ کر نماز نہ پڑھے. سمجھ آ رہی بات جناب؟ کھڑا ہونا اس پر بھی فرض ہے. اور نفل نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے، پڑھ سکتا ہے، لیکن ثواب آدھا ہو جائے گا. نفل نماز بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے لیکن ثواب آدھا ہو جائے گا، اجازت ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے یہاں مسئلہ یہ مشہور ہے کہ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنی چاہیے، ایسا نہیں ہے. نفل نماز بیٹھ کر پڑھنی نہیں چاہیے، نفل نماز بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، اجازت ہے، بغیر عذر کے بھی بیٹھ سکتا ہے وہ، لیکن ثواب کتنا ہو جائے گا؟ آدھا ثواب میں کمی ہو جائے گی. اب ایک مسئلہ اور، امام نماز میں قرات کر رہا ہے، اس سے غلطی بھول گیا، انسان ہے، ہو جاتی ہے. بڑے بڑے قراء، بڑے بڑے حضرات، امام حرمین، ان سے بھی ایسا ہی ہوتا ہے، عربی دان ہے. مسئلہ یہ ہے فرض نماز میں لقمہ دینے کی اجازت نہیں ہے، فرض نماز میں لقمہ دینے کی اجازت نہیں. اگر امام نے اپنی قرات مکمل کر لی، کہ جتنی قرات واجب تھی اور جو ضروری قرات تھی وہ مکمل کر لی، تو اگر امام سے آگے نہیں پڑھا جا رہا وہ رکو کر لے، یا اگر قرات واجب ابھی پوری نہیں ہوئی، ابھی ضروری باقی ہے، تو کہیں اور سے پڑھ لے، لیکن اس کو لقمہ دینا درست نہیں ہے، لقمہ دینے کی اجازت نہیں ہے. تراوی کا مسئلہ اور ہے اور فرض نماز کا مسئلہ اور ہے. لہذا کیا خاموش کھڑا رہے، امام خود ہی اپنی سیٹنگ کر لے گا، امام اپنی سیٹنگ خود بخود بنا لے گا، لیکن فرض نماز کے اندر لقمہ دینے کی اجازت نہیں ہے، نہ دے. یہ بہتر، اگر دے گا دیتا تو دے تو سکتا ہے، لیکن بہتر افضل الاولا یہی ہے کہ نماز کے فرض نماز کے اندر لقمہ نہ دے. امام ہے، اگر اس کی رکعت، اس کی قرات پوری ہو گئی، اپنا رکو کر لے، یا اگر قرات پوری نہیں ہے کہیں اور سے پڑھ لے گا. انسان ہے، بھول چول ایسی چیز ہے کہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے. جیسے علم ہے، مسئلہ ہے، کبھی انسان کو یہ مسئلہ بتاتا ہے اس میں بھی بھول چوک، تو پھر بھائی دوسرے دوستوں کی کیا ہے کہ جی مذاکرہ ہو رہا نا، کہ بھائی صاحب یہ مسئلہ اس طریقے تھا، ایسے کتاب میں. ہاں جی، جزاک اللہ، آپ نے ہمیں جو ہے وہ یاد دہانی کرا دی. تو اس لیے یہ مسئلہ یاد رکھے کہ نماز کے اندر اگر فرض نماز میں امام ہے، اس سے بھول چوک ہو جائے، تو اگر اس کی قرات پوری ہے تو وہ رکوع میں چلا جائے، اگر قرات پوری نہیں ہے کہیں اور سے قرات کر کے اس کو پورا کر لے، لیکن مقتدی حضرات خاموش رہے، امام خود ہی سیٹنگ کر لے گا اپنی، وہ سارا معاملہ اپنا خود ہی سیٹ کرے گا. میں نے آیت تلاوت کی تھی، سبحان اللہ، امام صاحب نے جو پڑھی تو دائیہ ہوا کہ ایسی عظیم الشان آیات ہیں، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف خود کرایا کہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، کہ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اس کے سوا کوئی محبوب نہیں ہے، جو سارے جو بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والا ہے، اس کے وہ سلطان السلاطین، اور جو سورج اور چاند کو روشنی دینے والا ہے، اس کے نور کا کیا عالم ہوگا، جو آموں کے اندر، انگور کے اندر، گنے کے اندر رس پیدا فرمانے والا ہے، وہ کیسا میٹھا ہوگا، جو سارے عالم کے گنوں میں رس پیدا کرا، مٹھاس پیدا فرماتا ہے، اس کی مٹھاس کا کیا عالم ہوگا، جو سارے عالم کے حسینوں کو حسن دیتا ہے، اس کے حسن کا کیا عالم ہوگا، جس نے دنیا کی تمام لذتوں کو پیدا کیا، جنت کی تمام لذتوں کو پیدا کیا، اس کی لذتوں کا کیا عالم ہوگا. اس لیے میرے پیارے مرشد، میرے شیخ فرماتے ہیں، وہ چاہے دو جہاں جس دل میں آئے، وہ چاہے دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے، وہ چاہے دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. کیوں؟ سارے عالم کی لذات، دنیا اور آخرت کی لذات کا خالق ہے. تو فرمایا جب مخلوق کی لذت کا یہ عالم ہے جو کہ فانی ہے، خالق کی لذات کا کیا عالم ہوگا جو غیر فانی ہے. اور فرمایا کہ دیکھو، اگر اللہ تعالیٰ گنے میں رس پیدا نہ فرماتے تو سارے گنے مچھر دانی کے ڈنڈے کے بھاؤ بکتے. جو مچھردانی کے چار ڈنڈے لگائے نا اس پر مچھردانی لگا دی. ہاں اس جس مالک نے اللہ اکبر وہ گنوں میں رس پیدا فرمایا وہ کیسا میرے دوستو اس کی مٹھاس کا کیا عالم ہوگا. اس لیے اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. اور اللہ کا نام شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات شریف جو کہ حدیث شریف کی کتاب ہے نا اس کی شرح مرقات لکھی ہے. اس مرقات کے اندر فرماتے ہیں شیخ عبد القادر بڑے پیر صاحب جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات فرماتے ہیں کہ الاسم الاعظم هو اللہ. یہ جو اللہ کا نام ہے یہ اسم اعظم ہے اور اسم اعظم وہ ہے کہ جس کو پڑھ کر دعا مانگی جائے دعا قبول ہوتی ہے. تو کیا فرماتے ہیں الاسم الاعظم هو اللہ بشرط ان تقول اللہ وليس في قلبك سوى الله. اسم اعظم کیا ہے؟ اللہ. لیکن کیسے تو اللہ کا نام لے؟ تو ایسے اللہ کا نام لے کہ اللہ کے سوا تیرے دل میں کوئی نہ ہو. تو یہ اسم اعظم ہے. یہ اسم اعظم کا کام دے گا. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، ماں قاسم صاحب نانتوی رحمت اللہ علیہ کے شیخ اور مرشد، حضرت قطب العالم ماں شید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے شیخ و مرشد، حکیم الامت ماں شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کے شیخ و مرشد، اور بڑے بڑے علماء کے شیخ و مرشد سے ایک شخص نے کہا حضرت اللہ کا نام لیتا ہوں مجھے تو کوئی فائدہ ہی نظر نہیں آتا. فرمایا ارے میاں یہ کم فائدے کی بات ہے، یہ کم نفے کی بات ہے، اتنے بڑے مالک کا نام تیری زبان سے نکل رہا ہے، یہ کتنے بڑے نفے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں مسجد میں بٹھا دیا، نماز پڑھنے کی، فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. کتنا ان کا احسان اور کرم ہے میرے پیارے دوستو. تو اس لیے کیا اللہ کا جو یہ نام ہے، میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ میرے مرشد کا شعر ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے. یہ اللہ کا نام، اس لیے کیا اللہ کا یہ ذاتی نام ہے اور یہ اسم اعظم کا کام دیتا ہے. اور اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اپنے معمولات میں اللہ اللہ کا ذکر بھی بتایا، اور اس کی وجہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا واذکر اسم ربک، اپنے رب کا نام لیتے رہو. اور ہمارے رب کا نام کیا ہے بھائی؟ اللہ. اس لیے جو بعض لوگ کہتے ہیں یہ اللہ اللہ کا ذکر کہاں سے شروع کر دیا؟ ارے بھائی کہاں سے شروع کر دیا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے تم اپنے رب کا نام لیتے رہو، کیونکہ امر ہے اور امر بنتا ہے مضارے سے، اور مضارے میں دو زمانہ ہوتا ہے، حال اور استقبال، یعنی موجودہ زمانہ آئندہ زمانہ بھی. تو اسی سے امر بنا یعنی حکم دیا کہ نام لیتے رہو، تو پتا چلا اور اس میں تجدد استمراری ہوتی ہے، یعنی تسلسل کے ساتھ اللہ کا نام لیتے رہو. اس لیے جو مشائخ حضرات یہ بزرگان دین اللہ اللہ بتاتے ہیں یہ ایسے نہیں ہے، بلکہ یہ تزکیے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے قرب عنایت و مہربانی کے لیے نہایت ضروری ہے اور مفید ہے. وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنے دل کا تزکیہ کرا لیا، اپنے دل کو غیر اللہ کی گندگیوں سے پاک کرا لیا، اپنے نفس کو گندے اخلاق سے خالی کروا لیا، اور اپنے بدن کو کہ ہمارے بدن کا کوئی حصہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ ہو اس سے پاک کروا لیا، اور وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کا نام لیتے رہے. بتائیے اللہ کا نام، اللہ کا نام یہ تزکیے کے لیے، پاکی کے لیے نہایت مفید ہے، معین ہے. اس لیے اللہ اللہ، کیونکہ میرے مرشد فرماتے ہیں، دیکھو سورج نکلتا ہے، ستاروں کو بھگانا نہیں پڑتا کہ ستارے سورج گئے بھائی میں آ رہا ہوں، ستارے بھائی آپ لوگ چلے جائیں، یا ستارے اعلان کریں آج ہم سورج نکلنے نہیں دیں گے، کیوں؟ کیونکہ ہم جمہوریت میں ہیں، ہم میجورٹی میں ہیں، ہم اکثریت میں ہیں. آج الیکشن ہوگا کہ سورج نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ سورج کہے گا میں بھی الیکشن میں حصہ لوں گا، نکل کر میں بھی آؤں گا. لہذا سب سورج نکلے گا الیکشن کے لیے، ستارے کیا ہوگا؟ جب مہر نمایاں ہوا تو چھپ گئے سارے تارے، جب مہر کہتے ہیں سورج کو، جب مہر نمایاں ہوا تو چھپ گئے سارے تارے، وہ بھری بزم میں مجھ کو تنہا نظر آئے. اسی طرح میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جب سورج جب نکلتا ہے سارے عالم کے لیے کافی ہے، جس کے دل میں خالق سورج اپنی عنایت و مہربانی، اپنے قرب کا سورج، نور کا سورج طلوع فرماتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے اللہ کے سوا اس کو کوئی نظر نہیں آتا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں باپ بھی نظر نہیں آئیں گے. ماں باپ نظر آئیں گے، کیوں؟ کہ یہ میرے اللہ نے مجھے دی ہے. بیوی نظر آئے گی کیوں؟ کہ میرے اللہ نے مجھے دی ہے. بچے نظر آئیں گے کیوں؟ کیوں؟ میرے اللہ نے مجھے بچے دیے ہیں. اب نگاہوں کا زاویہ بدل جائے گا. دیکھیے پیلا چشمہ پہنتے ہر چیز پیلی نظر آتی ہے، لال چشمہ پہنے ہر چیز لال نظر آتی ہے. اسی طرح سے اللہ کی محبت کا چشمہ پہن لے ہر چیز میں اللہ کی محبت نظر آئے گی، لیکن حسینوں کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہوگی کہ جی میرے اللہ نے حسین بنائی ہے. یہ جائز نہیں ہے، یہ معرفت حرام ہے، کیونکہ اللہ ہی نے منع کیا نا کہ ان عورتوں کو مت دیکھنا. یہ تھوڑی کہ اس کو حسین بھی نظر، وہاں اللہ نے کیا حسن پیدا کیا ہے، سبحان اللہ. یہ حرام ہے، یہ کیونکہ اللہ نے منع فرما دیا کہ ان کو مت دیکھنا. آگے اللہ نے فرمایا عالم الغیب و شہادہ، وہ علم غیب بھی رکھتا ہے اور علم شہادت، یعنی اللہ کے سامنے ہر چیز جو ہمارے لیے غیب ہے ان کے لیے غیب نہیں ہے. لہٰذا یہ غیب ہمارے اعتبار سے، ان کے لیے ہر چیز ظاہر ہے، یہاں تک کہ ہم اپنے دل کی وہ باتیں جس سے ہم خود بے خبر ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی بالکل ظاہر ہوتی ہے. میرے دوستو، هو الرحمن الرحیم، اور وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. رحمان کے معنی اور رحیم، رحمان کے بھی معنی رحم کرنے والا رحم سے، اور وہ بھی رحیم کے معنی بھی رحمت سے ہے، دونوں کے معنی رحمان کے. فرق یہ ہے کہ رحمان کی رحمت عام ہے. علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رحمان کی جو رحمت ہے وہ عام ہے، مسلمان پر بھی کافر پر بھی، اور رحیم کی رحمت خاص ہے صرف مومنین کے لیے. اور ایک بات اور ہے، رحمان کی جو رحمت ہے وہ کبھی کبھی ممزوج بالالم بھی ہوتی ہے. کیا مطلب؟ یعنی غم کے ساتھ ملی ہوئی بھی ہوتی ہے، وہ بھی رحمت ہوتی ہے. جیسے انسان کے ران پہ ٹانگ پہ پھوڑا نکل آیا، ڈاکٹر نے چیرا لگایا، کاٹا، تکلیف ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اس تکلیف میں راحت اور آرام ہے کہ نہیں ہے؟ کاٹنے کی تکلیف تو ہے، لیکن اس تکلیف کے بعد راحت اور آرام ہے کہ نہیں ہے؟ ڈاکٹر کو کیا کہتا ہے؟ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، تاڈی وڈی مہربانی، تسی میرا آپریشن کیتا. ایک آدمی کا آپریشن ہو رہا تھا، وہ بڑا گھبرا رہا تھا، تو ڈاکٹر نے کہا رہے بھائی گھبراتے کیوں؟ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں زندگی میں پہلی دفعہ آپریشن کرا رہا ہوں، اس لیے مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا تو اس میں گھبرانے کی کون سی بات ہے، میں بھی تو پہلی مرتبہ آپریشن کر رہا ہوں اور میں کوئی گھبرا رہا ہوں؟ اب وہ ڈاکٹر کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے. اب وہ ڈاکٹر نے چیرا لگایا، تکلیف ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اس تکلیف کو کیوں برداشت کرتے ہیں؟ کیونکہ اس تکلیف کے بعد راحت ہے. سمجھا رہی جناب؟ تو اسی طریقے سے رحمان کی رحمت کبھی کبھی جو ہے وہ مصیبتوں کے ساتھ بھی آ جاتی ہے، اس میں بھی راحت ہے. دیکھیے مصیبتوں کا اتنا بڑا انعام یہ ہے کہ انسان کا عبجت کا توازن قائم رہتا ہے. جیسے کوئی مصیبت آئی، بیٹا بیمار، بیوی بیمار، ماں بیمار اور سخت شدید بیمار، وہ پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، اب نماز کے لیے مسجد میں پہنچ گیا، تسبیح لے کر بس اللہ سے دعا، یا اللہ میرے بیٹے کی جان بچا لے، یا اللہ میرے بیٹے کو، وہ اس کو ہسپتال میں وہ بیٹا جان کنی کے عالم میں ہے اور یہ اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے. تو کیا میرے مرشد نے فرمایا جو نعمت اللہ تعالی سے دور کر دے وہ نعمت نعمت نہیں ہے، وہ مصیبت ہے، اور جس مصیبت سے اللہ مل جائے وہ مصیبت مصیبت نہیں ہے، نعمت ہے. ارے بعض نعمتیں آتی نا، پیسہ آیا سب بھول گئے، ٹی وی خرید کے لے آئے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے مول صاحب ٹی وی دیکھنے میں کوئی حرج ہے؟ میں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، مجھے بھی لا کر دے دو. مسکرانے لگے. میں نے کہا لیکن جا کر فتویٰ نہ لینا کسی مفتی سے کہ جو امام ٹی وی دیکھتا ہو یا جس کے گھر میں ٹی وی ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے کہ نہیں. فتوا لیں گے نہیں لی؟ میں نے پوچھا فتوا لو گے؟ جی فتوا تو لیں گے. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ہمارے لیے اچھی نہیں ہو تمہارے لیے کیسے اچھی ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے نا جناب بھائی. اگر آپ ڈرامہ دیکھے، میں نے کہا اس کو کہ اگر آپ ڈرامہ دیکھے تو ملہ کیوں نہ دیکھے بھائی، تم اکیلے مزے لو، ہم کیوں نہ مزے لے. تو لہٰذا جو چیز ہمارے لیے غلط ہے وہ تمہارے لیے بھی غلط ہے. اور رہی بات کہ جی خبرنامہ دیکھتے ہیں، تو خبرنامہ سننے کی چیز ہے، دیکھنے کی چیز ہے؟ اب کس چیز کو غور سے دیکھ رہے ہیں؟ ٹی وی پر. اور پھر جس گھر میں بیوی ہو وہاں ٹی وی کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی خبریں ہی چاہیے نا، بیوی سے بڑھ کے کوئی خبریں سنانے والا ہے؟ سارے محلے بھر کی، جہان بھر کی خبریں ملتی ہیں نہیں ملتی بھائی؟ بیوی کے ہوتے ہوئے ٹی وی کی ضرورت ہے؟ خبریں ہی اگر سننی ہے تو سب دے گی خبریں کہ نہیں؟ تو پھر کیا ضرورت، کس کا بچہ ہوا، کس کی شادی ہو رہی، کس کا پلا ہوا، کس کی نند ہوئی، یہ ہوا، پوری سب خبریں ملتی ہیں نہیں ملتی؟ تو جب بیوی موجود ہے تو ٹی وی کی کیا ضرورت ہے؟ وہ در حقیقت ٹی وی نہیں ہے، روح کا ٹی بی ہے، ٹی بی. اس لیے ہمارے بزرگ بچپن میں ہم سنتے تھے فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو یہ ٹی وی جو ہے نا یہ اخلاق کا جنازہ نکال دے گا. اس وقت بات سمجھ میں نہیں آتی تھی لیکن آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ واقعی اخلاق کا جنازہ نکل گیا. حقیقت ہے کہ نہیں؟ اب وہ اخلاق وہ تربیت وہ بات ہی نہیں ہے, انسانیت ہی نہیں ہے, وہ چیز ہی نہیں ہے. پہلے مہمان آتا تھا خوشی کے مارے میزبان کا برا حال ہوتا تھا, اور آج مہمان آ جائے تو غم کے مارے اس کا برا حال ہو جاتا ہے, وہ مصیبت سمجھتا ہے اس کو. اس لیے فرق ہو گیا. تو بہرحال رحمان کی رحمت اور رحیم کی رحمت کا سمجھ آ گیا. آگے اللہ نے فرمایا الملک, ملک کے معنی صاحب ملک, اور ایک نام ہے اللہ کا ملیک. تو قاعدہ یہ ان کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی, کہ جب مبنی بڑھ جائے تو معنی کے اندر ایک اور وسعت پیدا ہو جاتی ہے. لہذا ملک کے معنی صاحب ملک اور ملیک کے معنی صاحب مملکت عظیمہ. ملک کے بال قدوس, قدوس کے معنی جس کا ماضی عیب سے پاک ہو, اور السلام کے معنی جس جو اس کے مستقبل میں عیب نگلے کا اندیشہ بھی نہ ہو, اور جو خود سلامت رہے اور اپنے دوستوں کو بھی اپنے اولیاء کو بھی تمام خوف سے ہر چیز سے امن دے اور سلامت رکھے. میرے اس سلامت اور میرے شیخ کا شعر یاد آیا, سبحان اللہ, عجیب و غریب سے شعر ہے, محبت بھرا شعر ہے. فرماتے ہیں کہ میں سلامت رہوں تم سلامت رہو, یعنی اپنے مریدوں سے شاگردوں سے فرما رہے ہیں کہ میں سلامت رہوں تم سلامت رہو, میں سلامت رہوں تم سلامت رہو, میری دنیا الفت سلامت رہے. میں سلامت رہوں تم سلامت رہو, میری دنیا الفت سلامت رہے. تو سلام کے معنی ہو گئے نا جس کے ماضی میں بھی کوئی عیب, مستقبل میں بھی کوئی عیب لگنے کا اندیشہ بھی نہ ہو, جو خود سلامت ہے اور اپنے دوستوں کو بھی اپنے اولیاء کو بھی سلامت رکھتا ہے ہر خوف سے ہر چیز سے. اس کے بعد ہے مومن, مومن کے معنی امن دینے والا. اس لیے مومن کی نسبت جب مسلمان بندے کی طرف کی جائے گی, یہ وہ نام ہے جس بندے کے لیے بھی جس کا اطلاق درست ہے. کہ بعض اللہ کے نام ایسے جو صرف اللہ کے لیے خاص ہے, اس کا اطلاق بندوں پر درست نہیں ہے. بعض ایسے جو بندوں مخلوق پر بھی اس کا اطلاق کرنا, اس کو اپلائی کرنے کی اجازت ہے. جیسے مومن, جب مومن کے معنی آ جائے گئے تو مومن کے معنی جائے گا امن دینے والا. اس لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون, مسلمان حقیقی وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے, پڑوسی ہیں, دوست احباب ہیں, رشتے دار ہیں, وہ محفوظ رہے. اور اس کلام کے میرے مرشد نے جب حدیث شریف پڑھائی تو فرمایا کہ دیکھو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام کی بلاغت دیکھو, حالانکہ زبان سے تکلیف نہیں ہوتی ہے, اقوال سے تکلیف ہوتی ہے, زبان سے کہنے سے تکلیف ہوتی ہے. زبان سے تو تکلیف نہیں ہوتی نا جناب, جو قول ہے اس سے ہوتی ہے, کوئی بات کہتا ہے اس سے تکلیف ہوتی ہے نا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاغت دیکھیے, فرمایا من لسانی ہی, کہ اس کی زبان سے محفوظ رہے. کیوں؟ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فتح الباری کے اندر فرماتے ہیں, وجہ یہ ہے کہ انسان کی زبان سے بھی اذیت ہوتی ہے. کیسے؟ کہ جیسے کوئی کسی نے کوئی بات کی, اس نے زبان نکالی, تکلیف کا ذریعہ ہے کہ نہیں؟ استحضان جو ہلا دیا, تکلیف ہے کہ نہیں؟ بچے کرتے ہیں تو کیا ہے, یہ بھی اذیت کا ذریعہ ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ, مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے جو ہے وہ محفوظ رہے. اور ٹانگ کا ذکر کیوں نہیں ہے, جبکہ ٹانگ سے بھی تو اذیت ہوتی ہے, ٹانگ بھی تو مارتا ہے, ٹھڈے بھی تو مارتا ہے. تو اس لیے کہ ٹانگ کا استعمال بہت قلیل الوقوع ہے, بہت کم استعمال ہوتی ہے. تو انسان پہلے زبان سے لڑائی شروع کرتا ہے, پہلے زبان سے, پھر اس کے بعد ہاتھ استعمال کرتا ہے. ٹانگ تو بہت وہ لگا, جو اپنی زبان پر اور اپنے ہاتھ پر قابو پا لے گا تو ٹانگ کی نوبت آئے گی استعمال کرنے کی. سبحان اللہ. المؤمن المہیمن, نگہبانی فرمانے والا. اللہ اکبر. میرے مرشد نے سنایا کہ ایک غلام جا رہا تھا, بڑے شاندار لباس, قحط کا زمانہ تھا اور خوش و خرم اور ہنستا مسکراتا. کسی نے کہا کہ ارے بھائی سب قید پڑے, ہر آدمی پریشان ہے, تو بڑا خوش نظر آ رہا ہے. کہا میں کیوں خوش نظر آؤں, میرا مالک میرے بغیر کھانا کھاتا نہیں ہے, میرا مالک میرے بغیر سوتا نہیں ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا جب تک میں اپنے مالک کے کھانے کو ٹیسٹ نہ کر لوں, چیک نہ کر لوں, وہ کھانا نہیں کھاتا کہ زہر نہ ہو, اور جب میں پہرا دیتا ہوں میں نگرانی کرتا ہوں تو وہ سوتا ہے، ورنہ سوتا نہیں ہے میرے بغیر، سب مجھ پر اس کو اعتماد ہے کسی پر نہیں۔ ان بزرگ نے آنکھ کھینچی اور فرمایا دیکھ ایک تیرا مالک ہے جو تیرے بغیر کھاتا نہیں ہے، خود کھاتا ہے تجھے نہیں کھلاتا، خود سوتا ہے تو جاگتا رہتا ہے، ایک میرا مالک ہے کہ وہ مجھے کھلاتا ہے، وہ مجھے پلاتا ہے، اور اگر میں سو جاتا ہوں تو وہ میری نگرانی کرتا ہے، وہ سوتا نہیں ہے۔ اس نے کہا تیرا مالک کون ہے؟ کہا میرا مالک اللہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے، وہ کھانے سے بے نیاز ہے، لیکن وہ تمام عالم کو اس نے میرے لیے بنا دیا، اور میں سوتا ہوں وہ لا تاخذ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ نیند نہ اونگ کچھ نہیں، لیکن میں سوتا ہوں وہ میری نگرانی فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، المہیمن کے معنی نگہبانی فرمانے والا۔ تب ہم دیکھتے ہیں کیسے کیسے مواقع آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی عنایت و مہربانی کہ ہماری کیسی حفاظت ہوتی ہے۔ میرے مرشد نے سنا ایک بزرگ جا رہے تھے باہر استنجا کرنے کے لیے کھیتوں میں، تو چوکھٹ لگ گئی سر پر، فرمایا الحمدللہ۔ مرید نے کہا یہ دیکھو بزرگوں کو عجیب ہے، ہر بات میں پتہ نہیں کیا ایسی بات، یہاں الحمدللہ کہنے کا کیا موقع ہے جبکہ چوٹ لگ گئی، خاموش رہے کہ ان بیوقوفوں کو کیا سمجھائے۔ تھوڑی دیر میں پتا چلا کہ وہ جو کھیت میں استنجے کے لیے جا رہے تھے وہاں دو دشمن ان کے ہتھیار اور خنجر لے کر بیٹھے تھے ان کو مارنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوا، چوٹ لگی وہیں بیٹھے جا نہیں سکے، زندگی بچ گئی۔ اس طرح سے کیسے کیسے واقعات ہوتے کہ نہیں ہوتے، یہ جو ہم چوٹوں کو ایسی بات ہوتی ہے سمجھتے ہیں ارے یہ صاحب یہ کیا مصیبت نازل ہو گئی، وہ مصیبت نہیں بلکہ وہ مصیبت بعض مرتبہ پتا خود ہمیں بھی چل جاتا ہے کہ اس مصیبت کی وجہ سے ہم کتنی بڑی مصیبتوں سے بچ گئے۔ عزیز، عزیز کے معنی ہیں القادر علی کل شیء، جس کو ہر چیز پر قدرت ہو۔ دیکھو یار وہ بابا جی کو آگے بٹھا دو، ہاں آپ تھوڑا پیچھے، آپ لمبے ہو نا تھی اگے آ جاؤ جی تھوڑا سا، وہ بےچارے اچک اچک کے دیکھ رہے نا آپ کا لمبا قد ہے، آپ تو پیچھے سے بھی دیکھ لو گے، دیکھو نا آپ ماشاء اللہ۔ تو القادر کے معنی ہے کہ القادر، عزیز کے معنی القادر والا شی علی کل شی، جس کو ہر چیز پر قدرت ہو، اور ولا یعجز شی فی استعمال قدرت ہی، اللہ تعالیٰ کا اپنی قدرت کا ظہور فرمانا چاہے کوئی اللہ تعالیٰ کو اس کی قدرت کے استعمال سے عاجز نہیں کر سکتا۔ جیسے کسی کے لیے اللہ فیصلہ فرما دے میں نے اس کو اپنا ولی اپنا دوست بنانا ہے، اب اس کے پاس لاکھ چاہیں وہ خود بھی چاہے کہ میں اللہ کا دوست اور ولی نہ بنوں، ایسا ہو نہیں سکتا، وہ خود بھی چاہے کہ میں گناہوں کی طرف جاؤں، ایسا اللہ اس کو مجبور کریں گے گناہ بھی نہیں کر سکے گا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ تعالی کی قدرت ہے۔ الجبار، جبار کے معنی جو ہیں ہم لوگ سمجھتے ہیں جبار کے جیسے جابر ہوتا ہے نا جابر، تو جی نہیں، جبار کے معنی یہ نہیں ہے۔ اللہ مالوسی فرماتے ہیں الجبار هو الذي يصلح احوال خلقه بقدرته بقدرت القاہرہ، کہ جبار کے معنی ہے جو اپنے مخلوق کے احوال کی اصلاح فرما دے اپنی زبردست قدرت سے، یعنی اپنے مخلوق کی بگڑی بنا دے، یہ جبار کے معنی۔ المتکبر، متکبر کے معنی صاحب بڑائی والا، جب مخلوق کی طرف متکبر کی نسبت کی جاتی ہے تو کیا معنی ہوتے ہیں، بڑا ہے نہیں بنتا ہے، کیونکہ باب تفاعل ہے نا، لہذا مطلب متکبر جب مخلوق کو کہا جائے گا کہ یہ متکبر آدمی ہے تو کیا مطلب، بڑا ہے نہیں بنتا ہے، لہذا کون بڑا ہے بھائی، ہمارا کمال عارضی، ہماری ہر چیز عارضی، ہم اور پھر ہمارا کمال، ہمارا نیک کمال نہیں ہے، جو ہمارا جو کمال ہے وہ اللہ کی عطا ہے، تو ہم کس چیز پر بڑائی کرتے ہیں؟ اس لیے متکبر کے جب اطلاق مخلوق پر ہوگا اس کے معنی ہوں گے بڑا ہے نہیں بنتا ہے، لیکن اللہ کی طرف ہوگا سبحان اللہ اخذ ماغذ کے معنی ہوں گے کیا، بڑائی والا، بڑی شان والا، سبحان اللہ عما یشرکون، یہ جو شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شرک سے پاک ہے، اور وہ جو مشرکین جن کو خدا بناتے ہیں وہ خدا اللہ کے اس مقابلے میں کیا ہے، لہذا کیا کرتے تھے کافر، بیت اللہ کے بت جو رکھے ہوئے تھے ان کی کھوپڑی پر شہد لگاتے تھے۔ تو اللہ کی شان دیکھیے، ان خداؤں کی خدائی کا عالم دیکھیے کہ اس بیت اللہ کے اندر مکھیاں گھس کر ان کی کھوپڑی کا شہد چاٹ لیتی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ جو مکھیاں چرا کر لے کر جاتی ہیں شہد، ذرا خدا کو بولو واپس تو لے کر آئے، بڑا خدا بنتا ہے تو لے کر آنا واپس۔ ضعف الطالب والمطلوب، کیسا لچر ہے یہ خدا اور اس کے پجاری، یہ پوجنے والے اور پجاری دونوں کیسے بے بس۔ لگا ہندوؤں کو آیا جب ان کی خاص کوئی زمانہ آتا ہے نا تو ان کے خدا ہول سیل ریٹ پہ بکتے ہیں، لہذا وہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو تین خریدیں، ایک تو مفت دو، ڈسکاؤنٹ کرو بھائی کچھ،
یعنی خدا کے بھی ریٹ لگتے ہیں ان کے یہاں، کیونکہ اپنے ہاتھ سے بناتے نا اور اس کے بعد جب سیل کرتے نا تو اس پہ ڈسکاؤنٹ مانگتے ہیں کہ بھائی پوہے 500 کا ہے، 500 نہیں یار اتنی مہنگا ہے، تم دیکھتے ہو نہیں یار وہ فلاں تو 400 روپے کا دے رہا ہے، تو 500 روپے کا دے رہا ہے خدا. کہا تین لوگ بائے تھری گیٹ ون فری، بائے تھری گیٹ ون فری، تین خریدو ایک مفت میں مل جائے گا، یہ خدا ہے. اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ دے دے، ہمیں یہ دے دے. اور یہی اولیاء اللہ کا مسئلہ ہے کہ اولیاء اللہ کی عظمت سر آنکھوں پر، ان کی قبور سے نفع سر آنکھوں پر، لیکن کیسے کہ اللہ ہی آپ کا مقبول بندہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مایا ناز شاگرد امام ابو یوسف کو جو ضرورت پیش آتی تھی تو امام صاحب کی قبر پر جاتے تھے، اللہ تیرا مقبول بندہ ہے، میرا استاد ہے، یا اللہ میری یہ حاجت ہے اس کو اس کے صدقے میں پورا فرما دیجئے. اس نے نہ کہے کہ آپ دیجئے، وہ کیا دے گا. ایک عورت نے جو نا منت مانی کہ اگر میرا بیٹا ہوگا نا تو میں بھلے شاہ کے پاس جاؤں گی، مزار پہ حاضری دوں گی، چادر چڑھاؤں گی. اب اس کا شوہر سمجھدار تھا، وہ خیر عورت کیا اللہ کی شان اولاد ہو گئی، وہ لے گئی زبردستی. اب وہ وہاں جا کر شروع ہو گئی، پتر دتا بھلے شاہ دتا، پتر دتا بھلے شاہ دتا. شوہر نے سنا بڑا غصہ آیا، تھا پنجاب کا لنگی پنجاب والی پہنتا تھا، لنگی ہٹا کے بولا چھوٹا شاہ نہ ہوندا تو بھلے شاہ کتھو دیندا. تو کیا لہذا یہ اللہ والوں کی عظمت سر آنکھوں پر ہے، یہ ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن ان سے نہیں مانگا جائے گا. وہ بھی وہ کس سے مانگتے تھے؟ اللہ سے. تو وہ جس سے مانگتے تھے ہم بھی ان سے مانگیں گے. ہاں ان کے وسیلے سے دعا مانگنا یہ اللہ اکبر، یہ وسیلہ کہ یہ اللہ یہ آپ کا مقبول بنتا ہے. یہاں تک کہ اگر کسی جگہ کوئی اللہ والا رہتا ہو وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ کسی پر اللہ کا فضل و مہربانی دیکھے کہ فضل و مہربانی کے کیا مانے کہ وہ گناہوں کو چھوڑ رہا ہے، وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے. کیسے حضرت مریم علیہ السلام کو جب پھل دیکھے تو حیران ہو گئے، بے موسم کے پھل، پوچھا کہ ماں یہ کیا ہے، تو فرمایا کیا قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے بغیر حساب کے. وہیں پر زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، ہنالک دعا زکریا ربا قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، وہاں دعا مانگی. تو پتا چلا جس پر اللہ کا فضل لے کے وہاں دعا مانگا کرے، اللہ والے جا رہے تھے وہاں دعا مانگے، وہاں دعا قبول ہوتی ہے. سمجھ آ رہی جناب؟ اللہ سے مانگے سب ملے گا، جنہیں بغیر مانگے کیا کیا کچھ کیا کیا نہیں عطا فرماتے اور کیا کیا نہیں عطا فرمایا. بغیر مانگے اتنا کچھ دیا، مانگنے پر کیا کچھ نہ دیں گے. ہم نے مانگا تھا ہمیں انسان بنانا، اگر بھینس بنا دیتے تو آج دودھ نکال لے ہوتا گوالا، لیکن اللہ نے انسان بنایا بغیر مانگے. مانگا نہیں تھا، ہم نے نہیں مانگا تھا کہ ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کرنا، مانگا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے دے دیا. بغیر مانگے کتنی عظیم شان، روزانہ روٹی مل رہی ہے، سانس آ رہا ہے، مانگتے کیا؟ آج ہم نے کبھی دعا مانگی کہ اللہ آج میرا آج دن بھر میرا سانس صحیح گزرے؟ مانگا کبھی؟ کبھی مانگی اللہ آج دن بھر مجھے روٹی صحیح ملتی رہے؟ مانگا؟ مل رہی نہیں مل رہی. اللہ اکبر، جب بغیر مانگے اتنا کچھ مل رہا ہے تو مانگنے میں کیا کچھ نہ دیں گے. لیکن کمال یہ ہے میرے مرشد فرماتے تم اللہ سے اللہ کو بھی مانگ لو. آگے فرمایا اللہ الخالق، اللہ وہ ہے جو خالق ہے. خالق کا اطلاق مطلب مخلوق پر جائز نہیں ہے. کہتے ہیں جہاز کا خالق ہے، چور ہے، اللہ کا تانبا، اللہ کا لوہا، اللہ کا لبر چرا کر اس کو جوڑ توڑ کر کے کہتے ہیں خالق ہے. خالق تو نہیں ہے، اللہ ہے، کیونکہ جو چیز تو نے بنائی ہے چیز خالق کے معنی ہے جو معدوم کو موجود کرتے، نہیں ہے وجود اس کا، اس چیز کو ظاہر اور پیدا کرنا اس کو کہتے ہیں تخلیق. لہذا اور اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں جوڑ توڑ کرنا اس کو پروڈکشن اور اس کو جو ہے صنعت کاری بولتے ہیں. سمندر سے نمک چرا کر کہتے ہیں ہم نمک کے خالق ہیں. سمندر کے نمک تیرے باپ نے پیدا کیا تھا جو تو کہہ رہے نمک کا خالق. چور ہے نمک چور، نمک چرا کے بولتے ہیں نمک کا خالق، یہ عالم ہے. اس لیے کریشن تخلیق اللہ کے لیے خاص ہے. ہاں مخلوق کیا جوڑ توڑ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمتوں میں جوڑ توڑ ہو رہا ہے. اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے صنعت کاری. اور اس کے بعد فرمایا الباری، باری مانے تناسب آسا، پروپورشن، ریشیو. ایک جیسے یہ ہاتھ بنایا، دیکھے دونوں ہاتھ برابر ہے نا، سبحان اللہ، دونوں آنکھیں برابر، کیسا کان بنائے، کیسے اللہ اکبر، کیسے کیا صنعت کاری، کیا تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی، ٹانگے بنائی دونوں برابر، پھر جوڑ کہاں رکھنا ہے، کہاں ضرورت ہے، کس طرح سے ہاتھ، کیا ایک ایک چیز کو اگر ہم غور کریں اپنے پورے اعضاء پر تو اللہ تعالیٰ کی کیسی قدرت کی نشانیاں ہمیں اپنے اندر نظر آئیں گی. تو کیا الباری کے معنی تناسب اعضاء، ایسا نہیں ایک کان تو اتنا بنایا دوسرا اتنا بڑا کان بنا دیا، ایک ناک کا نتنا چھوٹا تھا دوسرا اتنا بڑا کبوتر نے گھونسلہ بنا لیا، اب ناک بند کر کے کبوتر کو باہر نکال لا. یہ بات میرے شیخ اور مرشد نے فرمائی. ایک ہاتھ اتنا بڑا دوسرا ہاتھ اتنا بڑا کہ چلو یہیں سے بیٹھے بیٹھے کہ بجلی کا بٹن بھی بند کر لیں گے، ایک ٹانگ 2 فٹ کی دوسری ٹانگ 10 فٹ کی، یہ کیسے چلے گا پھر بتائیے. اللہ اکبر، کیا قدرت ہے، کیسا پیارا بنا انسان کو. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، زبردست ایسا سانچے کے اندر ڈھالا کہ اللہ اکبر. آگے کیا فرمایا، المصور، مصور کے معنی تصویر سازی کے نہیں ہے بلکہ مصور کے معنی ممیز کے ہے، تمیز ڈال دی، ایسا بنایا کہ سگے بھائی ہیں جڑوا بھی ہیں، دونوں میں کیسا فرق رکھ دیا، سگے بالکل شکل ایک جیسی، سب کچھ ایک جیسا لیکن تھوڑا تو بہت ضرور فرق ہوتا ہے. اگر کمر میں درد نہ ہو تو ٹیک نہ لگائیں، دین کی بات ادب سے سننا ہی. اب ہاں اگر کوئی کمر میں درد معذور ہے تو بھائی اس کے لیے تو شریعت نے بھی اجازت دی، بیٹھ کر نماز پڑھ لے. لیکن ماشاءاللہ یہ بڑے میاں کو دیکھ رہا ہوں، بڑی کمر مضبوط ہے. اصل میں بڈھوں نے گھی کھایا ہوا ہے، دیسی گھی ہو، آج کل جوان کھاتے ہی نہیں دیسی گھی، کہتے جی بدبو آتی ہے، کمال ہے. اور بڈھوں نے ہل بھی چلایا ہوتا ہے، آج کل تو سبزی لینے بھی بغیر سائیکل موٹر سائیکل کے جاتے نہیں ہیں، 2 گلی بھی نہیں جایا جاتا، عجیب عالم ہو گیا. اور ماشاء اللہ بڈھوں کو دیکھو کیسے دیسی گھی کھائے ہوئے، ماشاء اللہ مضبوط. بہرحال تو مصور کے معنی ممیز کے، تمیز ڈال دینا. دیکھیں نا سارے کبوتر ایک جیسے لگتے ہیں لیکن ہر کبوتر اپنی کبوتری کو پہچانتا ہوگا. اگر سب عورتیں ایک جیسی ہوتی ہے پھر کیا ہوتا، ہر کہتا میری بیوی ہو، کہتا میں نہیں میری ہے، کیسی لڑائی ہوتی. اللہ نے فرق ڈال دیا، سبحان اللہ. چڑیا چائنیز ہمیں سب ایک جیسے لگتے ہیں نا، ایک آدمی نے چائنا میں شادی کی، بیوی مر گئی 1 سال بعد ہی. اب وہ بڑا رو رہا تھا تو اس کے دوست نے تسلی دی، یار گھبراؤ مت، تمہیں پتا ہے چائنا کی چیز اتنا ہی چلتی ہے، اس کی کوالٹی ایسی چلتی اتنا ہے. ایسے ایک صاحب نے کہا یار میرا وہ چائنیز نے اپنے دوست سے کہا کہ میرے ابا 80 برس کے اچانک چلتے چلتے مر گئے. اس نے کہا یار چائنا کی چیز میں یہی تو خرابی ہے، چلتے چلتے رک جاتی ہے ایک دم. تو مصور کے معنی ممیز، تمیز ڈال دی، سوال فرق. اب چائنیز ہے سب ہمیں ایک جیسے لگتے ہیں نا، لیکن وہ ان کو پتا ہے فرق ہوتا ہے، یہ ہمیں نہیں پتا لیکن ان کو پتا ہے. جانوروں میں بھی فرق ہوتا ہے، لہٰذا جو بکرے پالتے ہیں باہر سے آنے والے کو پتا نہیں چلتا لیکن مالک کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کون سا ہے، سبحان اللہ. آگے کیا فرمایا، سبحان اللہ، مصور له الاسماء الحسنى یسبح، پھر آگے اللہ کے کیا نام ہے، یسبح له ما فی السماوات والارض، زمین میں اور آسمانوں میں جو ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، کہ یعنی تمام یہ جانور بھی. لیکن انسان کتنا غافل ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کا نام نہیں لیتا. یہ جانور نہیں بھولتے، اس لیے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا کہ ایک شیخ کے پاس ایک شخص آیا، ان شیخ نے اس شخص کو 3 دن میں خلافت دے دی. اب جو پرانے لوگ تھے انہوں نے کہا لو جی، پرانے محی الدین نے کہا لو جی یہ کیا، آپ نے اس کو 3 دن میں، ہم 3 3 برس 30 30 سال سے آپ کے ساتھ ہے، ہمیں خلافت دی، ان کو کیوں دے دی؟ شیخ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ تم گیلی لکڑی ہو، یہ سوکھی لکڑی ہے. اس کا دل غیر اللہ سے خالی تھا، بس عشق کی آگ لگانی تھی اور یہ عشق کی آگ میں جلنے لگا، بھڑک اٹھا. اور تم گیلی لکڑی ہو، تم کو بار بار میں جلاتا ہوں لیکن تم پھر بجھ جاتے ہو. لیکن شیخ نے عجیب انداز سمجھایا، فرمایا جاؤ میرے لیے گھاس لے کر آؤ. اب وہ گیا، یہ بات میرے مرشد نے سنائی، اب وہ گیا، سب لوگ گئے تو کوئی خوبصورت شیخ نے منگوائی اچھی گھاس انتخاب کر کے لائے، اور وہ سوکھی گھاس لے کر آ گیا وہی آدمی. سب اس کا مذاق اڑایا، لے شیخ کے لیے ایسی چیز لاتے ہیں؟ وہ خاموش کے ان بیوقوفوں کو کیا کہے. شیخ نے پوچھا ارے بھائی تو سوکھی گھاس کیوں لائے؟ کہ حضرت جس گیلی ہاتھ گھاس پر ہاتھ رکھتا تھا اس سے ذکر کی آواز آتی تھی، بس میں اس کو چھوڑ دیتا، یہ وہ تھی جو اللہ کو بھول گئی تھی، اس کو اٹھا کر لے آیا. ایسے ہی شیخ نے فرمایا جاؤ مرغی لے کر جاؤ، جاؤ انہی سے کہ جاؤ اس کو ایسی جگہ ذبح کرو جہاں کوئی نہ ہو. سب ہر کوئی چھپ چھپا کے ذبح کر کے لے آیا, وہ ویسے ہی زندہ لے آیا. کہا کہ ارے تو نے ذبح نہیں کیا, سب ذبح کر کے لائے. کہا حضرت جہاں جاتا تھا اللہ وہاں ہوتا, کدھر نہیں ہم تیرے جلوے دیکھتے ہیں, کدھر نہیں ہم تیرے جلوے دیکھتے ہیں, جدھر دیکھتے ہیں بس تجھی کو دیکھتے ہیں. کہا اللہ ہر جگہ موجود ہے. آپ نے فرمایا تھا جہاں کوئی نہ ہو, جہاں جاتا ہوں وہ اللہ موجود ہے. تو یہ ہے وہ چیز میرے دوستوں کہ زمین آسمان, زمین اور آسمان میں جو مخلوقات ہیں سب اللہ کو یاد کر رہی ہیں. انسان کیسے غافل ہے, اللہ کا نام نہیں لیتا, اللہ کو یاد نہیں کرتا.